وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کو اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ یا ری یا کوئی محسوس ہو, کوئی پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے یا تکلیف ہے, تو جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ آئے یا محسوس نہ کرے کہ ہوا خارج, تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. میں شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وضو کرنے کا یقین ہے اور شک یقین کو ضائع نہیں کرتا. وضو کیا یہ تو یقین ہے, اب شک پڑ گیا کہ وضو ہے کہ نہیں تو فرمایا اب نماز پڑھ لو, چونکہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا. اسی طرح پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو نہ آواز خارج ہوتی محسوس ہوئی, نہ اس کی آواز آئی, نہ بدبو آئی, تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان وسوسے اور وہم ڈالتا ہے تو مومن کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, اپنے یقین پر اعتماد کرنا چاہیے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی, فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے, یعنی آپ نے دودھ تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے, تو اچھی بات ہے کہ کلی کر لیجیے, وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن کلی کر لیجیے. اگر باوضو تھا دودھ پیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ کلی کر لی جائے کہ اس کے اثرات منہ میں رہ جاتے, اس میں چکنائی ہوتی. عن بریدۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصلاة يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال أمدا صنعته يا عمر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی, ورنہ عادت مبارک یہ تھی کہ وضو ہوتا بھی تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے, لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں, اور جب وضو کیا تو پاؤں سے موزے اتارے نہیں, پائے مبارک پر موزوں پر مسح کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آج نیا کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے, یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے اور موضوع پر مسا بھی نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر عمدن ایسا کیا ہے کہ اس طرح بھی جائز ہے, تعلیم امت کے لیے کیا ہے, بھول کر نہیں کیا, میں نے عمدن ایسا کیا ہے, یعنی میں نے اللہ کے حکم سے تعلیم امت کے لیے ایسا کیا ہے کہ اگر فرصت ہو اور وضو پہلے تھا بھی تو نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہے تو یہ دوہرا ثواب ہے, لیکن اگر مصروف ہے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں, وضو ہے تو اسے اگلی نماز بھی پڑھ لے. اور یہ بھی آسانی فرمائی کہ موزے اتارنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے, ان پر مسح کیا جا سکتا. اب اس میں علماء کی ائمہ کی آراء مختلف ہیں کہ اس زمانے میں موزے سے کیا مراد تھی, اس وقت پاؤں پر کیا پہنا جاتا تھا, آج کیا پہنا جاتا. بعض حضرات اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ اس وقت تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے لہذا آج بھی چمڑے ہی کے ہونے چاہیے, تو آپ نے دیکھا ہمارے علماء اکثر چمڑے کے موزے پر ہی مسا کرتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آناف کے نزدیک ایسی کوئی بھی چیز, کسی قسم کی جراب ہو, کپڑے کی ہے, سوت کی ہے, کسی چیز کی ہے, چمڑا تو خیر چمڑا ہے وہ تو ظاہر ہے, جو اتنی گہری ہو کہ پہنی ہوئی ہے تو نیچے جسم نظر نہیں آتا. اس سے بعض پتلی جرابیں ہوتی ہیں جن سے جسم جھانکتا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتا ہے. فرماتے ہیں اس پر مسا نہیں جائز. اتنی گھنی اتنی گہری ہو کہ ایک تو اس سے جسم نظر نہ آئے, دوسری شرط یہ ہے کہ جب گیلی انگلیاں اس پر مسا کیا جائے تو اتنی گھنی یا اتنی گہری ہو کہ پانی نیچے نہ نکل جائے. اگر اتنی پتلی ہوگی کہ ہم انگلی گیلی رکھی پانی نیچے چلا گیا تو آناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی حضرات کے نزدیک اس کا مسا نہیں ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور اہل حدیث غیر مقلد حضرات, کوئی نام کی بھی جراب ہو جتنی بھی پتلی پاؤں نظر آ رہے ہیں, بہت پتلی ہے, اس پر بھی مسا کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک ہے, یہیں سے انہوں نے بھی اخذ کیا ہے. تو دو صورتیں امت میں رائج ہیں. اہل حدیث حضرات, کوئی نام کی بھی جراب پتلی ہو اس میں سے پاؤں نظر بھی آ رہا, اس پر مسا کر لیتے ہیں. اہل سنت کے لیے اور خاص کر حنفی حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنی گہری ہو, گھنی ہو, موٹی ہو کہ پاؤں یا جسم نظر بھی نہ آئے, اور جب گیلی انگلیاں پھیری جائیں تو پانی کی تراوت دوسری طرف نہ نکلے, اس پر مسا جائز. اور بعض حضرات پھر اس میں تنگی کرتے ہیں کہ صرف چمڑے پہ کرتے ہیں, اب یہ ان کی مرضی, زیادہ احتیاط کرتے ہیں, اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن لوگوں پر تنگی نہیں کرنی چاہیے. ہر بندے کو جو وہ کر نہیں سکتا اس پہ مجبور نہ کرنا چاہیے اگر گنجائش ہو تو. وعن سعید ابن نعمان رضی اللہ عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کانوا بالصحباء بہیا من ادنا خیبر صلی الاسر ثم دعا الازواد فلم یوت الا بالسبیق فامر به فصری فاکل رسول اللہ صلی اللہ فاکلنا ثم قام الى المغرب فمضمضا ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں خیبر کی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکاب تھا, میں ساتھ تھا. جو لشکر خیبر پر حملہ آور ہونے کے لیے, خیبر فتح کرنے کے لیے گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں میں اس میں شامل تھا. حتیٰ کہ حضور صحبہ پہنچے. صحبہ ایک مقام ہے جو خیبر کے نزدیک ہے, وہاں پڑاؤ کیا گیا اور عصر کا وقت ہو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی, تمام صحابہ سمیت سارے لشکر نے حضور کی اقتداء میں عصر کی نماز ادا فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھانا کھا لیا جائے, کھانے کو جو چیز ہے پیش کی جائے. تو لشکر کے پاس سوائے جو کے ستو کے کچھ بھی نہیں تھا. یہ شان صحابہ کرام کی ہے کہ اس وقت کی عرب کی ایک بہت طاقتور طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں. عرب کے قلعوں میں سے مضبوط ترین قلعے جو یہود کے زیر تسلط تھے انہیں فتح کرنے جا رہے ہیں, اور کھانے کو سوائے جو کے ستوں کے پورے لشکر کے پاس کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا طلب فرمایا تو جو کے ستو پیش کیے گئے خدمت علی کے لشکر میں, اور تو کوئی چیز. یعنی عرب کے اس مبارک ماحول میں کھجوریں بھی نہیں, جو کے ستو تھے صرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار انہیں بھگو دو, تو انہیں پانی میں حل کر دیا گیا, بھگو دیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تناول فرمائے. اکلنا, سارے لشکر نے وہی کھانا کھایا, اور مغرب کا وقت ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی, ستو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی اور نماز ادا فرمائی, دوبارہ وضو نہیں کیا. ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھونے جاتے ہیں پھر پیسے جاتے ہیں ستو بنتا ہے، تو وہ آگ پر پکانے والی قید نہیں رہی کہ جو بھی تو بھون کر بنائے جاتے ہیں. تو حضور نے ستو پیا اور پھر مغرب پڑی، اس سے وضو سے جس سے اثر ادا فرمائی تھی، اور صرف کلی کر کے دہن مبارک صاف کیا. ہم سب نے بھی صرف کلی کی اور مغرب ادا کی. اب یہ تو صحابہ کی جان ساری ہے کہ کس عالم میں کس کام کو چل رہے ہیں اور کس حالت میں کتنی بڑی طاقت کو نیچا دکھا اور کتنے بڑے قلعے فتح کیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضو الا من صوت او ریح، رواہ احمد. حضور نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں ہوا کے خارج ہونے کی آواز آئے یا ہوا خارج ہو اور بندے کو محسوس ہو جائے ہوا خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، محض وہم کرنے سے خیال آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ان حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے. بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المزی فقال من المزی الوضو من المنی الغسل. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مزی کے بارے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اب پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ میں تو حیا کے بارے یہ بات خدمت عالی میں پیش نہیں کرتا تھا، تو حضرت مقداد سے فرمایا کہ آپ مسئلہ پوچھیں. اب یہاں یہ ارشاد ہے کہ میں نے پوچھا، شاید یہ کسی اور مجلس میں کسی اور وقت انہوں نے براہ راست پوچھا ہو، یا وہی مسئلہ بیان کر رہے ہوں جو حضرت مقداد کے وساطت سے ان تک پہنچا اور اب وہ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پوچھا یا میں نے پوچھوایا، بات تو ایک ہی ہے، مقصد تو مسئلہ بیان کرنا ہے. تو میں نے مزی کے بارے پتہ کرا کہ یا رسول اللہ اس پر غسل واجب تو نہیں ہو جاتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مزی سے وضو کرنا لازم آتا ہے اور منی سے غسل. منی میں بھی علماء حضرات نے یہ کہہ لگائے، بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ پیشاب کرتے ہیں تو ساتھ منی کا قطرہ آ جاتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. وہ منی جو شہوت سے نکلے اور اچھل کر نکلے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو پیشاب کے ساتھ کسی کو بیماری ہے، اسے پیشاب کے بعد دو چار قطرے منی کے آگے، تو اس سے وضو ہی، جو پیشاب سے وضو واجب ہوتا ہے تو منی سے بھی وضو ہی ٹوٹے گا جو پیشاب کی طرح نکل گئی. اسی طرح مزی سے وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوتا جب تک منی باقاعدہ اس کا اخراج نہ ہو، یعنی وہ شہوت سے نکلے اور اچھل کر نکلے تب وضو ٹوٹے گا. عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاء صلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، رواہ ابو داؤد و ترمذی و الدارمی، رواہ ابن ماجہ عنہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے. مکان میں تالا لگا ہوا ہے تو دروازہ کنجی سے کھلتا ہے، چابی سے کھلتا ہے، تو فرمایا نماز کی چابی نماز میں داخلے کا سبب وضو اور پاکیزگی ہے، اور اس کی تحریم یعنی کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف ہو جانا، اس کی حرمت، تحریم سے مراد ہے کٹ جانا کائنات سے، وہ تکبیر ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی حرمت قائم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. اور تعلیل یعنی اس سے خارج ہونا، فارغ ہونا، سلام سے آئے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اس سے خارج ہونے کا راستہ ہے. اس کو ترمذی نے، دارمی نے روایت کیا، ابن ملجم نے، حضرت علی اور ابو سعید دو ہستیوں سے روایت کیا ہے. ون علی ابن تلکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فلیتوضا ولا تعط النساء فی اعجازهن. حضرت علی بن علق سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب حدث ہو جائے تو وضو کرو. حدث سے مراد ہے وضو ٹوٹ جائے. جب یہ فقہ میں تفصیل دی ہوئی ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے نماز پڑھو. اور خواتین کے پاس جب جاتے ہو تو غیر فطری عمل نہ کرو، یہ حرام ہے. جو قدرتی اور فطری عمل ہے وہ جائز ہے، اور دوبر کے راستے سے ہم بستری نہ کرو. غیر فطری عمل جائز نہیں، حرام ہے، اور اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اور حرام. یہ نہ سمجھا جائے کہ میری منقوعہ ہے، بیوی ہے، جیسے چم نہیں، ایسا نہیں ہے. حلال ہے جو فطری طریقہ ہے، اس سے غیر فطری طریقے سے حلال نہیں ہے. ون معاویت ابن ابی سفیان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وقاء السیف اذا نامت العین استلق الوقاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں پاخانے کے راستے کا ڈھکنا ہے، پہرے دار ہیں، چوکی دار ہیں. جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو وہ پہرا یا وہ ڈھکن یا وہ حفاظت نہیں رہتی. یعنی جب تک آدمی بیدار رہتا ہے تو اس کے اعضاء مضبوط رہتے ہیں، جب کہیں حرکت کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے. جب سو جاتا ہے تو اعضاء و جوارح ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اسے کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پاؤں پھیلا دیا، اسے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اسے یہ بھی پتہ نہیں لگتا اگر ری خارج ہو جائے نہ ہو جائے. لہذا جب سو جائے تو پھر اس کا وضو نہیں رہتا، اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں. تو سو جانے سے بھی وضو نہیں رہتا. جب سو گیا تو اس کے پاس وہ حفاظت جو وضو کی تھی وہ نہ رہی. اب اس سونے سے مراد ہے کہ باقاعدہ یا تو لیٹ کر سو جائے، یا پھر بیٹھا ہوا آدمی اگر بیٹھا بیٹھا اونگ آ گئی تو خیر ہے، لیکن جب بیٹھا بیٹھا گر جاتا ہے تو پھر وضو نہیں رہتا. جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک یہ ہوتا ہے کہ اسے اونگ تو آئی لیکن اتنا بیدار تھا کہ اعضاء پر اسے کنٹرول تھا، وہ جسم کو سنبھال کر بیٹھا رہا. لیکن جب بیٹھا بیٹھا گر جاتا ہے تو اس وقت یہ پتہ چل گیا کہ اسے اتنی نیند آ گئی تھی کہ اعضاء و جوارح پہ سے کنٹرول نہیں رہا، ممکن ہے ری خارج ہو گئی ہو، تو اسے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. لہذا اگر بیٹھا بیٹھا گر جائے یا پہلو کے بل لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جائے تو وضو جاتا رہے گا. بعض اوقات بندہ بیٹھا بیٹھا اونگ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں جاتا جب تک اس میں نیند میں بے خبر ہو کے گر نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف العنان فمن نام فلیتوضا رواہ ابو داود. وقال الشیخ الامام المحی السنہ رحمہ اللہ فی غیر القائد لما صح عن الناس وكان صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه ابو داود والترمذي. الا انه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی چوکیداری دونوں آنکھوں بند ہونے سے ختم ہو جاتی ہے، لہذا جو شخص سو گیا وہ وضو کرے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے, لیکن شیخ معی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جامع ہیں مشکات کے, وہ فرماتے ہیں یہ حکم بیٹھنے والے کے لیے نہیں ہے, یعنی بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے گر جائے یا پہلو پہ ٹیک لگا کے سو جائے تو اس کے لیے ہے, چونکہ اس نیند میں غفلت آ جاتی. جو بندہ بیٹھا ہے اسے اونگ آ بھی جائے تو وہ اتنا غافل نہیں ہوتا کہ اسے وضو کے ٹوٹنے کی خبر نہ ہو. جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے بیٹھا رہتا ہے, جب نیند اتنی گہری ہو جائے کہ وہ غافل ہو جائے پھر بیٹھ نہیں سکتا, گر جاتا ہے. تو اس کی تصدیق انہوں نے اس سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے, یعنی صحابہ کرام مزدوری بھی کرتے تھے, کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, دن بھر کام کرتے تھے, مشقت کرتے تھے, تھکے ہوئے ہوتے تھے, تو عشاء کے لیے انتظار فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو بعض اوقات انہیں اونگ آ جاتی اس طرح کہ ان کے سر اس طرح سینے سے لگ جاتے تھے. پھر حضور تشریف لے آتے تو سب کھڑے ہو جاتے, نماز ادا فرماتے, لیکن وضو نہیں کرتے تھے. یعنی اگر بیٹھے رہنے سے اونگ آ جائے اور اتنی غفلت نہ آئے کہ بندہ گر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کو ابو داؤد نے, ترمذی نے بیان کیا ہے, لیکن ترمذی نے نیامون کے بدلے ینتظرون العشاء تخفق رؤوسهم, انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انتظار کرتے تھے عشاء کا تاکہ ان کے سر اس طرح سینہ مبارک پہ گر جاتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے اونگ جانا اس میں اتنی غفلت نہیں ہوتی کہ اسے وضو کے ٹوٹنے کی خبر نہ ہو. تو اگر اتنا غافل ہو جائے کہ بیٹھ نہیں سکا اس طرح گر جائے, پھر خواہ آنکھ کھل بھی جائے تو وضو کا اعتبار نہیں رہتا, چونکہ اتنا غافل ہو جاتے کہ اب اسے پتہ نہیں وضو رہا یا ٹوٹ گیا, تو وضو کرنا چاہیے. عن بصرة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکر فلیتوضا رواہ مالک و احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی. حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ستر کو ہاتھ لگاؤ تو چاہیے کہ وضو کر لو. یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. اس کے بعد کی احادیث ملتی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ مسئلہ پوچھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ ہی ہے, جب جسم پاک ہے وضو کر لیا تو پھر جسم کا ایک حصہ ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد یہی ہے اور احناف کا مذہب یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ستر کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. عن طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعدما یتوضا قال هل هو الا بدعۃ منه رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی وروی ابن ماجہ تو نحوہ. وقال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ ھذا منسوخ لان ابو ہریرہ اسلم بعد قدوة طلق وقد روی ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقضى احدکم بیده لا ذکر لیس بینہ وبین شیئ فلیتوضا رواہ شافعی والدارقطنی ورواہ النسائی عن مسلۃ الا انہ لم یذکر لیس بینہ وبینہما شیئ. حضرت علق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے ستر کو چھونے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ اس نے وضو کیا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں ہے، مگر وہ تو فرمایا وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، بدن کا حصہ ہے، جب وضو کیا ہوا ہے پاک ہے، وہ جسم پاک ہے، وضو کر لیا تو ہاتھ لگ جا، ستر کو ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا اس سے، اور ابن ماجہ نے شیخ مئی السنہ رحمۃ اللہ علیہ جو جامع ہیں اس کے مشکات المصابیح کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ابو ہریرہ حضرت طلق کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تمہارا ہاتھ اپنے ستر کو پہنچے اور درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، کپڑا نہ ہو، تو وضو کرے۔ اس کو شافعی نے دارالقطنی میں روایت کیا اور نسائی نے بصرہ سے، مگر یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، ولیس بینہ ہوا بینہا شین۔ وہی بات ہے کہ علماء میں اس پہ بحث ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہی حکم ہے۔ اس کی تائید دوسری حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا، رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ تو قال ترمذی لا یسے و ان اصحابنا بحال اسنادی عربت عائشہ تو ایضا اسنادی ابراہیم التمیمی عنہا، و قال ابو داؤد هذا مرسل وابراهيم التميمي لم يسمع عائشه رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے فرمایا ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ کسی حال میں سند عروہ کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح نہیں، ابراہیم تمیمی کی حضرت عائشہ سے بھی درست نہیں۔ ابو داؤد نے کہا یہ حدیث مرسل ہے، ابراہیم تمیمی نے عائشہ سے نہیں سنا۔ یہ علماء محققین کی بحث ہے، اس میں سے حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاون کوئی میاں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوتی تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر مزی خارج ہو گئی تو وہ اس سے وضو ٹوٹا، بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا۔ عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یده بمسح کان تحته ثم قام فصلى رواه ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا شانہ بہت پسند تھا۔ شانہ سے مراد ہے اس جوڑ سے اوپر یہ جو تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، اس میں زیادہ تو ایک چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے اور اس پر تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، تو عموماً وہ ہڈی تو آج کل قصاب بھی نکال دیتے ہیں درمیان سے، چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے، شانے کی ہڈی اسے کہتے ہیں۔ تو وہ گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا اور جس چٹائی پر جلوہ افروز تھے اس سے اپنا ہاتھ پونچھا اور کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی۔ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر اس کی جو اس میں تراوت ہے یا اس میں جو اثر ہے تیل کا یا گھی کا، اگر وہ زیادہ نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی انگلیاں استعمال فرمائیں اور گوشت اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ہاتھ پہ وہ تراوت نہیں آئی تو وہ انگلیاں آپ نے جس چٹائی پہ تشریف فرما تھے اسی سے صاف کر دی. اگر وہ اس کی تراوت منہ میں بھی لگ جائے ہاتھ تو پھر کلی کرنا ضروری ہے, ہاتھ دھونے چاہیے, لیکن اگر انگلی سے بوٹی اٹھا لی کھا لی اور بوٹی بھنی ہوئی تھی اس میں گھی وغیرہ کی وہ نہیں تھی تو پھر کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہاتھ میں چونکہ کچھ نہ کچھ اثر لگ جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چٹائی سے وہ انگلیاں مبارک صاف کر لیں. ان ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قربت الی بنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منہ ثم قام علی الصلاۃ ولم یتوضا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا پہلو کا گوشت بھنا ہوا دیا. اب بکری کے پہلو پہ بھی بڑا کم گوشت ہوتا ہے تو وہ بھنا ہوا تھا. بھنا ہوا سے مراد ہے آگ پر بھنا ہوا تھا. ایک بھنا ہوا ہوتا ہے جو آج کل گھی میں بھونتے ہیں, وہ اور چیز ہے. تو گوشت کو نمک وغیرہ لگا کر انگاروں پر یا آگ پر بھون لینا, وہ اس میں تراوت نہیں ہوتی. گھی میں جو بھونا جاتا ہے اس میں ساری وہ گھی کی تراوت آ جاتی ہے. تو میں نے بکری کے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا. آپ نے اس میں سے کھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا, گویا اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر اس میں کوئی تراوت دست مبارک سے لگتی تو ہاتھ مبارک صاف کرتے, گویا وہ اس طرح خشک تھا کہ حضور نے کھایا اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے, کلی بھی نہیں کی, وضو نہیں کیا.